بارے میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کو یاد کر لے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کا ذریعہ بن جائے وہ دنیا نہیں بلکہ دین ہے. اس میں اگر کوئی عائن دین کو جیسے نماز پڑھنا، تقریر کرنا، تبلیغ میں جانا، حج و عمرہ کرنا، مدرسہ کھولنا، مدرسہ پڑھنا، یہ عائن دین ہے، لیکن اگر اس عین دین کو وہ دنیا کا ذریعہ اور دنیا کا مقصد یا مخلوق میں تعریف یا مال گھسیٹنا یا اپنی شہرت اور جاہ کی خاطر سے کرے گا تو یہ عین دین، یہ جو عین دین ہے یہ بھی دنیا بن جائے گی میرے دوست. اسی لیے کیا فرمایا کہ اس کی تعریف کو خوب اچھی طرح یاد کر لے کہ دنیا جو ہے ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے، جو اللہ سے غافل کر دے وہ کیا ہے میرے دوستو؟ وہ دنیا ہے. اور دنیا کی وہ چیز جس کو شریعت نے حرام نہ کہا وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا، محبت کا ذریعہ بن جائے تو وہ عین دین ہے. اور اس میں کل ایک بات اور بھی عرض کی تھی کہ دین کا کام اگر انسان اس میں نیت خراب ہو، اگر دین کے کام میں نیت خراب ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی تباہ اور برباد کرنے والا ہے، ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی کام برا ہے اس میں ہم کہیں نیت اچھی ہو جائے تو وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے کل جو مثال پیش کی تھی وہ یہ کہ ڈاکہ ڈال کے غریبوں کی مدد کرنا، نیت تو بڑی اچھی ہے لیکن چونکہ عمل درست نہیں ہے لہذا اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ نے ربنا فرما کر اس دعا کو سکھایا کہ کہو ربنا. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف اللہ شیخ العرب والعجم قطب العالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے رب الارواح بھی ہے، رب الابدان بھی ہے. رب الابدان بھی ہے یعنی ہمارے جو جسمانی رزق ہے وہ بھی عطا فرماتے، لہذا اس کے لیے وسیلہ ماں باپ کو فرمایا. ہمارے جسمانی رزق کو بھی عطا فرمانے وہی ہیں، یعنی ہماری جسمانی تربیت اور پرورش بھی وہی فرماتے ہیں، البتہ اس کے لیے کسی کا وسیلہ بنا دیتے ہیں. فرمایا جس طرح سے اللہ تعالیٰ رب الابدان ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ رب الارواح بھی ہے، یعنی ہماری روحانی تربیت بھی فرماتے ہیں. لہذا جس طرح سے جسمانی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ ماں باپ عطا فرماتے ہیں اسی طرح سے روحانی تربیت کے لیے استاد اور شیخ اور مربی ہوتا ہے روحانی تربیت کے لیے. تو وہ رب الابدان بھی ہیں یعنی جسم کی تربیت بھی فرماتے ہیں، اور رب الارواح بھی ہیں روحوں کی تربیت بھی فرماتے ہیں. لیکن یہاں پر تربیت کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ پتہ یہ چلے کہ تربیت اصل میں کہتے کس کو ہے. تو میرے دوستو تربیت کے معنی ہیں رب وہ ہے جو تربیت کرنے والا، یہ اللہ تعالی کی صفت ہے رب. اور تربیت کے معنی ہے کہ جو ناقص کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اسٹیج بائی اسٹیج درجہ کمال تک پہنچا دے، جو ناقص کو کامل بنا دے. رب کون ہے؟ تربیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ تربیت اس عمل، اس پروسیس، اس عمل کا نام ہے کہ جو ناقص کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچا دے، اس کو تربیت بولتے ہیں. اس عمل کا نام کیا ہے؟ تربیت. اور اس عمل کو جاری کرنے والا کون ہوگا؟ رب اور مربی بھی بولتے ہیں اس کو، ربی اور مربی بھی. اور جس کی تربیت کی، جو اپنی تربیت کرواتا ہے اس کا نام مربع ہے. اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ کوئی آم کا ایسا مربع ہو یا سیب کا ایسا مربع ہو جس کا کوئی مربی نہ ہو، خود بخود وہ مربع بن جائے. ایسا ممکن ہے جناب کہ کہے کہ صاحب وہ آم جو ہے درخت سے گرا اور سیب درخت سے گرا، پٹ سے وہ جا کر وہ کڑھائی میں گرا، وہ دیگچی میں گرا، اس کے اندر جوش آیا, جوش دے کے اس کا مادہ نکالا, شیرے میں اس کو ڈال کر مربع جو ہے وہ خود بخود شیشے کے برتمان میں لگ کر اور وہ پیکنگ ہو کے سامنے آ گیا. ایسا ہے؟ لہذا جب فرماتے کہ کوئی مربع بغیر مربی کے مربع بن نہیں سکتا, کوئی سیب بغیر مربی کے مربع بن نہیں سکتا, تو فرمایا اسی طریقے سے کوئی مربی بنتا ہے لیکن پہلے کو اپنا پہلے اپنے کو مربع نہیں بناتا, یعنی کسی سے اپنی تربیت کرواتا نہیں ہے, وہ کیسے مربی بن گیا؟ کیونکہ پہلے تو مربع بننا چاہیے, اس کے بعد پھر مربی بنے گا. پہلے شاگرد بنا نہیں, استاد پہلے بن گیا. میرے مرشد نے اس پر ایک بات سنائی, فرمایا کہ ایک شخص جو ہے کہ گرو کے پاس گیا, ہندو ہوتے ہیں ان کے گرو چیلے جو, تو اس نے کہا گرو جی مجھ کو اپنا چیلا بنا لو. تو گرو نے کہا چیلا بننا آسان نہیں ہے, بڑے مجاہدات, بڑی تکلیفیں, بڑی ریاضتیں ہوتی ہیں, پیر دباؤ, یہ کام کرو, استاد کی ڈانٹ برداشت کرو, اور یہ اور وہ, آسان کام نہیں ہے چیلا بننا. اس نے کہا اچھا سوچ لو. وہ سوچنے بیٹھ گیا, پھر کہتے اچھا اگر چیلا بننا مشکل ہے تو پھر گرو بنا لو, یعنی اگر شاگرد بھی بن سکے تو استاد بنا لو. تو میرے پیارے دوستو, اب شاگرد بنا نہیں, استاد کیسے بن جائے گا؟ اس لیے ایسے ایسے مفسر جو پروفیسری ڈاکٹری کے ساتھ کسی عالم کے پاس, کسی اللہ والے کے پاس اپنی تربیت نہیں کرائی, قرآن پاک کی تفسیر پڑھی نہیں ہے میرے دوستو, یا علم حاصل کیا نہیں ہے, وہ کیسے معلم بن جائے گا؟ متعلم یعنی شاگرد بنا نہیں ہے اور استاد بن گیا. اسی سے یہ مسئلہ یاد رکھے کہ مربی کی صفات میں سے اس صفت کا ہونا نہایت ضروری ہے. سب سے پہلا کام جناب, آپ بتائیے آپ کا استاد کون ہے؟ لہٰذا یہی وہ سوال ہے کہ جس سے ان کی نانی مرتی ہے. یہ جتنے پروفیسر, ڈاکٹر, انجینئر اپنے جو ہے وہ درس قرآن کے اور اصلاح کے کام کرنے کے لیے نکلے, آپ ان سے پہلا سوال کر لیجئے کہ جناب آپ کا استاد کون ہے؟ یہی نانی مر جائے گی. اور جس کا استاد ہے وہ کیوں چھپا رہا ہے؟ وہ صاف کہہ رہا ہے کہ میرا استاد فلاں ہے. وہ اللہ کا شکر ہے میں بوانگے دوال کہتا ہوں کہ میرا شیخ, میرا مربی, میرا پیر, میرا مرشد ہے, میرا استاد ہے, بوانگے دوال بولتے ہیں. اور جو چھپاتا پھر رہا ہے, اس کا مطلب یا تو اس کا استاد شیطان ہے, یا دوسری بات یہ اس کا استاد قابل نہیں ہے کہ اس کا ذکر کر سکے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو مربی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, پہلے اس کے مربع کو بھی دیکھے, جو دوسرے مربع ہیں تو یہ دیکھے یہ آم کا مربع ہے, سیب کا مربع ہے, یا چوچو کا مربع ہے. پتا چلا جتنے مربع ہیں وہ سب چوچو کے مربع ہیں. یعنی مطلب یہ کہ شریعت و سنت پر چلنے والے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ مربی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ شاگردوں سے استاد کا پتہ چلتا ہے. ہاں اس بات کو یاد رکھیں, شاگردوں سے استاد کا پتہ چلتا ہے کہ شاگرد اگر دین اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے مربی ٹھیک ہے. اور اگر پتا چلا کہ استاد تو خود تہجد گزار ہے, تلاوت ہے, سب ہے, نماز وماز اور جناب شریعت و سنت کے مطابق لیا ہے, اب شاگردوں کا کوئی حال نہیں ہے, شلوار ٹکروں سے نیچے, بڑی بڑی مونچھیں, پتا چلا شیخ نماز پڑھ رہا ہے, مریدین سو رہے ہیں. ایسا بھی تماشا, یہ سب تماشے ہیں کہ شیخ نماز پڑھ رہا ہے اور مریدین سو رہے ہیں. پھر شیخ نماز پڑھ کے آتے کہتے بھائی مہربانی کر کے نماز تو پڑھ لو. اب یہ کہتا شیخ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھے چوتڑ دیکھ لگائے چل اٹھ نماز پڑھ. اب وہ جو اتنا بھی اپنے مرید کو شاگرد کو نہیں بول سکتا, کیا استادی کا دعویٰ کرتا ہے وہ؟ اور پھر وہ شاگرد بھی کہتا ہے جو اپنے استاد کو اتنا حق بھی نہیں دیتا کہ جو فلاں مقام پہ ڈنڈا لگا سکے. لیکن ہوشیار رہنا, گسڑنے کی اجازت نہ دینا کہ جی استاد کا حق ہے, یہ حق نہیں ہے. تو شاگردوں سے پتہ چلے گا کہ یہ استاد کہتا ہے. لہذا جس کے اکثر شاگرد جو ہے وہ شریعت و سنت کے مطابق ہو. میرے مرشد نے اس پر ایک بات سنائی, فرمایا کہ حکیم صاحب جا رہے تھے اپنے کسی ایک دو شاگرد کے ساتھ, قبرستان راستے میں آیا تو ایسے منہ کر لیا, رومال تھا, رومال سے پورا منہ چھپا لیا. تو شاگرد نے پوچھا استاد جی حکیم صاحب ابھی کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بیٹا بات یہ کہ جو قبرستان ہے نا اکثر میرے ہی مریضوں سے بسا ہوا ہے, اس لیے میں نے منہ چھپا لیا, کہیں گے مرنے کے بعد بھی پہنچ گیا. تو مربی میرے دوستوں, مربی کے لیے ضروری ہے پہلے وہ مربع بناؤ. لہذا اس لیے کوئی مربع بغیر مربی کے بن نہیں سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب جو ہے یہ اللہ تعالی کی وہ صفت ہے کہ جس کے معنی ہے کہ جو ناقص کو جو ناقص کو آہستہ آہستہ درجہ بزدہ جڑ درجہ کمال تک پہنچا دے، جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی. اب جسمانی طور پر میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت ہے، اس بات پر اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ باہر نکلے، کیسا مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوں، اتنا بڑا بچہ نکلے اور نکلتے ہی نرس کو آنکھ مارے، کلچا چل کلپٹن چلے اور سیدھا قاضی کے پاس گئے، کان نکاح کراؤ بھائی، نرس بھی انتظار میں رہے گی، باہر نکلے گا چلو ہمارا بھی نکاح ہو جائے گا. سیدھا قاضی کے پاس گئے، نکاح کرایا، بچے شروع ہو گئے. نہیں، اللہ اکبر. فرمائے ایک سامنے ایک دن کا میرے شیخ، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا بچہ کیسے ہوگا، ماں کا کیا ہوگا؟ فرمایا ارے بیوقوف بدھو آدمی، جب اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنا ہوگا تو ماں کو بھی اتنا بڑا فرما دیں گے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے میرے دوستوں؟ یہ ایک عادت اللہ جس کو بولتے ہیں. قدرت ایک ہوتا ہے قدرت کا ہونا، ایک ہوتا ہے قدرت کا ہونا، اور ایک ہے عادت اللہ کا ہونا، اللہ تعالیٰ کی سنت، اس کو سنت اللہ بھی بولتے ہیں، یعنی طریقہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دکھا دی کہ بغیر عورت کے مرد کو پیدا فرمایا، اولاد عطا فرمائی، بغیر مرد کے اولاد عطا کی، اور بغیر ماں باپ کے، یعنی ہم اس کو اس طرح کہے، بغیر ماں باپ کے اولاد، بغیر ماں کے اولاد، بغیر باپ کے اولاد، اس طرح ہوا کہ نہیں ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے عطا فرما دیا، سبحان اللہ، قدرت دکھا دی. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو بغیر عورت کے پیدا کر دیا. اور یہ تماشا تو، یہ حرکتیں تو آئے دن رات کی جا رہی ہے کہ ماں باپ سے اولاد ہو رہی ہے. لیکن اب کوئی کہے کہ اچھا اب تو ہم بھی بغیر شادی نہیں کریں گے، بچہ لائے، تو بات یہ ہے کہ قدرت ہے، قدرت کا انکار نہیں ہے، لیکن عادت اللہ نہیں ہے، سنت اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے میرے دوستوں. اس لیے بعض لوگ جو اشکال کرتے ہیں کہ صاحب استاد کی قید، شیخ کی قید کیوں لگاتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت ہے کہ بغیر شیخ کے، بغیر اللہ والے کے ہمیں اللہ والا بنا سکتے ہیں، لیکن عادت اللہ اور سنت اللہ نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی نا یہ بات؟ آج ایک ہے قدرت کا ظہور ہونا، قدرت کا، اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت ہے، یہ کام فرما سکتے ہیں وہ میرے دوستوں، لیکن عادت اللہ نہیں. لہذا کتنے ایسے لوگ ہیں، اب آپ اس کو بھی دیکھ لیجیے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو میڈیکلی ڈیفیکٹڈ ہوتے ہیں، یعنی قوت مردانگی ان کی جراثیم میں کچھ کمی ہوتی ہے، لیکن اولاد ان کے بھی ہو جاتی ہے، حلال اولاد، سبحان. کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو، یہ دیکھو ہماری قدرت ہے میرے. تو اس لیے ایک ہے عادت اللہ کا ہونا، ایک ہے قدرت اللہ، ایک ہے عادت اللہ اور سنت اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت ہے کہ بغیر ماں باپ کے اولاد عطا فرما سکتے ہیں، بغیر بیوی کے بھی عطا کر سکتے ہیں. لہذا انگریز اس پر آج کل محنت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بیوی کے نخرے اور بیوی کے جوتے کون کھائے، ہم مردوں سے اولاد پیدا کریں گے. آج کل سائنسدان اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ حمل جو ہے مرد کے اندر ٹھہرایا جائے، باقی تو مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن یہ فکر ہوئی نکلے گا کہاں سے. وہ بھائی ہر چیز انسان سوچتا ہے، انہوں نے کہا پھر یہ کام تمہیں کو مبارک ہو بھائی، اب جہاں سے نکلے گا پھر وہی کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ یہ عجیب عجیب حرکتیں، اصل میں ان کو آخرت کا کام نہیں ہے نا، تو دنیا میں الٹی حرکتیں کرتے ہیں، آخرت کا تو کچھ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو نعمت عطا کی کہ میاں آخرت کی فکر کرو، دنیا کے کام تمہارے بنتے رہیں گے، یہاں تم تھوڑے دن کے لیے آئے ہو، جس جہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کی فکر کرو. ایسی ایسی الٹی سیدھی حرکتوں میں لگے ہوئے آج کل، تو سمجھ میں آ گیا نہیں ہے؟ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بھی قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلے بالکل بالغ اور نکلے، لیکن کیا سکھا دیتے ہیں، دیکھو تربیت، سبحان اللہ. وہ بچہ ایسا، پھر تربیت بھی کہتے، ایسا نہیں بچہ فوراً بنا کہ میاں بیوی نے ادھر صحبت کر کے وہ چیز باہر آئی، تھوڑی دیر میں بچہ بھی باہر آ گیا. وہ جیسے کیا ہوگا نا، اے ٹی ایم مشین سے آپ پیسے نکالیں، جیسے پیسے باہر نکلتے ہیں تھوڑی دیر میں ایک سلپ آ جاتی ہے باہر کہ جی آپ کے بیلنس اتنا، آپ نے اتنے پیسے نکلوائے، سلپ باہر آ جاتی ہے. تو پتا ہی چلا ادھر ماں باپ نے صحبت کی، ابھی وہ فارغ ہوا کہ ابھی اپنے کو سنبھالنے بھی نہیں پائے، ادھر سے بچہ تشریف لا رہے. اللہ اکبر، کیا اللہ کا نظام ہے، رکھا اس کو جراثیم ہے وہ بنیں گے, لطفہ بنے گا, مسکا بنے گا, اس طرح کرتے کرتے وہ بچہ تیار ہوگا. چار مہینے کے بعد روح پھونکے گی, وہ بچے کی پرورش تربیتوں کی 9 مہینے کا تیار ہوگا, اس کے بعد پھر وہ آئے گا. سبحان اللہ, اس کو کہتے ہیں میرے دوستو تربیت. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ درجہ کمال تک پہنچا رہے, پھر 9 مہینے کے بعد آئے گا. اب اس کی جدا ماں کی چاہتی ہے, ماں کی چھاتی سے وہ دودھ پی رہا ہے, یہ غذا ہے. آہستہ آہستہ پھر کیا کرتے ہیں, اس کو نرم غذا ہے پہلے, پھر دوسرا دودھ پلاتے ہیں, دوسری سیریلیک ہلکا والا کھلاتے ہیں, آہستہ آہستہ غذا کرتے چلے جاتا ہے. یہاں تک کہ ایک زمانہ ہوتا ہے کہ گوشت روٹی کھانے لگتا ہے, لیکن پیدا ہوتے ہیں گوشت روٹی نہیں کھلاتے اس کو. کیوں؟ آہستہ آہستہ ڈاکٹر سمجھاتی ہے کہ اب ماؤں کو سمجھاتی ہے, دیکھو ہلکی ہلکی غذا دینا, اب آلو کھلانا, اب بسکٹ کو ایسے کھلانا, فلاں چیز کو ایسے کر کے کھلانا, اب بوٹی کو چورا کر کے گرائنڈ کر کے نرم کر کے بوٹی کھلاؤ, آہستہ آہستہ. اس کا نام ہے تربیت. تو جس طرح سے جسمانی اس کے لیے اگر موشن ہو جائے, تو جب موشن اور دست ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی ایک دم سے غذا نہیں کھلایا جاتی, بلکہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھیے ابھی معدہ آپ کا وہ ہے کمزور ہلکا ہو گیا ہے, لہذا آپ تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی چیزیں کھائیں, اس کے بعد 2-4-5 روز کے اندر پھر وہ گوشت روٹی شروع کر دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا نام تربیت ہے. سمجھ میں آگے نا جی؟ تو اسی طرح سے میرے مرشد فرماتے ہیں, جس طرح سے اللہ تعالیٰ رب الابدان ہے, اسی طرح سے رب الارواح بھی ہے. یعنی روحوں کی بھی تربیت فرماتے ہیں, بدن کی تربیت ماں باپ کے ذریعے سے, روح کی تربیت شیخ کے ذریعے سے ہوتی ہے. اس میں میرے مرشد کا ایک جملہ بہت عجیب فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں, اس زمانے کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, پھر وہ آنا جانا شروع کرتا ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا بہانہ بنا دیتے ہیں. اور ایک بات اور فرمائی کہ جو کسی دین کے خادم, کسی اللہ والے یا ان کے غلام کو دیکھ کر جس کے دل میں خوشی آئے, جس کے دل میں خوشی آئے, سمجھ لو یا تو وہ اللہ والا ہے یا اللہ والا بننے والا ہے. جس کو دیکھ کر, کسی دین کے خادم کو دیکھ کر دل میں سرور اور مسرت اور خوشی آنا, یہ دلیل اس بات پر ہے یا تو یہ اللہ والا بن چکا ہے یا اللہ والا بننے والا ہے. پھر حضرت شیر پڑا فرماتے کہ دیکھو ایک بات سمجھائے, فرمایا کہ جب کبوتر کا بچہ, پرندے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا منہ آسمان کی طرف ہوتا ہے, وہ زمین پر نہیں دیکھتا. ہم تو فرخے میں لے ہوں سوئے سما, میں مثل کبوتر کے بچے کے, ہم تو فرخے میں لے ہوں سوئے سما, آسمان کی طرف میلان ہوتا ہے. کیا کرتا ہے وہ جو آسمان کو دیکھتا ہے, منتظر بن ہزا دیدہ بر ہوا, وہ اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ جلدی سے مجھے پر لگے اور میں آسمانوں پر اور فضاؤں میں اڑوں جاؤں. حضرت میرے مرشد فرماتے ہیں اسی طرح سے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا درد اور جذب عطا فرماتے ہیں, پھر وہ اپنے قلب و جان سے آسمان پر نظر رکھتا ہے, پھر زمین پر نظر نہیں رکھتا. کیوں؟ اب وہ منتظر ہوتا ہے کہ جلدی سے اللہ تعالیٰ مجھے میرے شیخ کی صحبت کی برکت سے روحانی پر عطا فرمائے, تو میں ان پروں سے اڑتا ہوا آسمان پر اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم پر اللہ کی تعالیٰ کی تجلی سے ملاقات کروں. منتظر بن ہزا دیدہ بر ہوا, اس کی نظر آسمانوں پر ہوتی ہے, زمین پر نہیں ہوتی. اور فرمائے کہ وہ گائے کا بچہ, بکری کا بچہ, یہ تمام بچے ان کی نظر نیچے ہی ہوتی ہے. لہٰذا آپ گائے بھینس کو دیکھیں, وہ نیچے ہی دیکھیں گے, آسمان پر نہیں دیکھیں. کیوں؟ اس کو اڑنا نہیں ہے. اور کبوتر کے بچے کو اڑنا ہے. اللہ اکبر, کیا مثال دیکھیے. یہ ہے, یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض, اللہ والے کہ جو زمین اور آسمان کی تخلیق میں ایسے فکر اور غور کرتے. لہٰذا اس کو پر لگنے والا ہے, وہ منتظر ہے کہ لہٰذا بچے کو دیکھے ایسے ایسے ہلتا رہتا ہے, وہ ہلاتا رہتا ہے اپنے بازو, پر نہیں ہے لیکن بازو ہلاتا رہے گا. وہ کیوں؟ منتظر بن ہزا دیدہ بر ہوا, وہ منتظر ہے کہ جلدی سے مجھے پر لگے اور میں اڑ کر آسمان کی بلندیوں پر اور آسمانوں پر عروج پر جاؤں. اور میں ایسے جن لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جذب فرماتا ہے, پھر وہ ان زمینی شکلیں, ان عورتوں, فلمیں, تصویریں اور ان حرام لذتوں کے چکر میں نہیں, بلکہ یہ جسمانی کے بجائے روحانی غذا کے منتظر رہتے کہ موقع ہے میں نماز پڑھ لوں, موقع ہے جلدی سے موقع ملے میرے تلاوت کے وقت تلاوت جاؤں, شیخ کے پاس چلا جاؤں تاکہ مجھے جلدی سے روحانی پر ملے اور میں اڑ کر آسمانوں پر چلا جاؤں. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ جب کوئی صحبت اہل اللہ اختیار کرتا ہے, شیخ کی مجلس سے صحبت اختیار کرتا ہے, گناہ چھوڑنے میں آگے بڑھتا ہے, ذکر تلاوت کا اہتمام کرتا ہے, اب اس کے پر نکلنے لگتے ہیں, اب وہ اپنے پر خود پر پڑھاتا ہے, کہتا ہے مطلب میں اڑ کر رش پر جانے والا ہوں. فرماتا ہے جلدی پر پھیلاتا ہے, اب شیطان اس کے پیچھے اور نفس اس کے پیچھے, کہ جانتا ہے اگر یہ اڑ کر ایک مرتبہ چلا گیا پھر زمین پر نہیں آئے گا. لگا وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے مرشد فرماتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے پر میں شیطان جس طرح پرندے کے پر میں اگر آپ گوند لگا دیں نا, اب وہ اڑ نہیں سکے گا, وہ اڑ نہیں سکے گا, پر ہوتے بھی نہیں اڑ سکے گا. فرمایا اسی طرح سے یہ صحبت اہل اللہ, ذکر, تلاوت, قرآن پاک, تہجد کی نعمتیں سب کام ہوگی, سنت کے مطابق شکل اور صورت اور لباس ہوگا. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ نفس شہوت کا گوند لگا دیتا ہے. بد نظری تو چھوڑ دی, پتہ چلا پرانے خیالات پکا رہے ہیں. یار کبھی کبھی کیا ہے, کئی اخبار دیکھا, اب اس میں حسینہ کی تصویر نظر آئی, اب اس کو دیکھ کر خیالات پکا رہے ہیں. بنا دے اس طرح سے وہ ظالم اپنے روحانی فروغ کے اندر شہوت کا گوند لگاتا ہے, جس سے وہ پھر زمین پر ڈھہ جاتا ہے. کہتا ہے اتنا زمانہ ہو گیا, لوگ کہاں کا ترقی کر رہے ہیں, میں وہیں کا وہیں ہوں. کہتا ہے پتہ نہیں ڈاکٹر کی کمی ہے, ڈاکٹر کی کمی نہیں اپنی کمی ہے. اس لیے وہ ظالم چھپ چھپ کر جو حرام دست اور بدماشیاں کرتا ہے, تصویریں ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں, فلمیں ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں, یا دل میں خیالات پکا پکا کر, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پر تو ہونے کے باوجود نہیں اڑتا. کیوں؟ شہوت کا گوند لگا ہوا. وہ گوند چھڑانے میں ٹائم, پتا چلا بعض مرتبہ گوند چھڑاتے جڑاتے پر جھڑ جاتے ہیں, ایسا عالم ہوتا ہے, پر کاٹنے پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گوند چھوٹ نہیں رہا, تو پھر کیا ہوتا ہے, پر کاٹنے پڑتے ہیں, پھر دوبارہ سے محنت کرنی پڑتی. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے, ذرا کچھ جان کی بازی لگانی چاہیے. جس نے سر بخشا اس سے سر کشی زیبا نہیں. آ خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. واہ کیا شعر ہے, دیکھیے. خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. اور دامنِ مرشد پکڑ نفس کے رشتے کو توڑ, دامنِ مرشد پکڑ نفس کے رشتے کو توڑ, اپنے مالک پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ, اپنے مالک پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ, دامنِ مرشد پکڑ نفس کے رشتے کو توڑ. خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن. جن میں جس مٹی پر ہم اپنی مٹی کو مٹی کر رہے ہیں, ان کا کیا ہے, یہ بھی مٹی ہو جائیں گے. خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, عارضی ڈسٹمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. یہ رنگ روغن ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں جو کالے بال, یہ گورے گال, یہ ناک نقشہ, یہ ڈسٹمپر ہے. ڈسٹمپر لگا ہے, وہی حسینہ ہوگی, وہی حسینہ ہوگی جب بڈھی ہو جائے گی. اب ناک نقشہ تو وہی رہے گا نا, اس کا سب کچھ وہی ہے. اب دیکھے گا اس کو, اس بڑھیا کو, اب کہے گا گڑیا. تو فرمایا کہ لادا یہ کیا ہے, عارضی ڈسٹمپر, یہ عارضی ڈسٹمپر ہے, کچھ ذرا نمک ہے, نمک ڈال دیا جس سے پاگل. فرمایا کہ دیکھو جو نمک چکھتا ہے بلڈ پریشر بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا. فرمایا جو حسینوں کا نمک چکھے گا اس کا روحانی بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, سر میں چکر آئے گا, پاگل بنے گا کسی جگہ کا رات, یہاں تک کہ مسجد میں بھی چین اور سکون نہیں ملے گا. عارضی ڈسٹمپر کی خاطر رائے پیغمبر مت چھوڑ, دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں. ذرا فرماتے ہیں میرے مرشد فرماتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شکل اپنے کرم سے صورت بایزید عطا فرمائی ہے, ذرا ان کو بھی سوچنا چاہیے. دیکھو میں اس صورت کے ساتھ کہ جب کہ اتنی عزت ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں, میں کیا ذلیل کام کرنے چلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مبارک صورت عطا فرمائی ہے. اللہ والوں جیسا حلیہ عطا فرمایا, اس حلیے کے ساتھ عزت والی شکل کے ساتھ ذلیل کام کرنا, یہ ذلت والے جو کام ہے, کون سی عزت ملتی ہے میرے دوستوں؟ تو یہ ہے ربن, رب کے معنی. تو اللہ تعالیٰ کیا انتظام کرتے ہیں, اس زمانے کی کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈالتے ہیں, پھر وہ آنا جانا کر, تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے, محبت کا پھل تم پاتے رہو گے. محبت کا پھل جب وہ پانے لگے, کیوں مجھے چھوڑ کر پھر وہ جانے لگے. بس یہ ہے ربنا, یہ اور سکھا دیا ربنا. اللہ حکمت میرے مرشد فرمائے ربنا, یہ دعائیں جو ہیں جو خصوصاً قرآن پاک کی, یہ ہماری روحانی تربیت کے لیے نہایت مفید ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. دادا فرمائے کہ ہمارے عاشق یہ دعائیں پڑھتے ہیں, دادا ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن پاک کی دعائیں, دادا ایک کی رسالہ ہے, چھوٹا سا رسالہ ہے, یہ دیکھیے, اس کا نام ہے مناجات مقبول. یہ مناجات مقبول ہے, ایک چھوٹی سی کتاب ہے, ایک تو کھانے سے مل جاتی ہے, مناجات مقبول. اس کتاب کو حاصل کریں, اس کا یہ ہے اس میں قرآن پاک اور حدیث پاک کی تمام دعائیں تقریباً, چلو تقریباً لگا کے بچا لیا, تمام دعائیں تو اس کا کیا اس کا طریقہ حکیم الامت نے لکھی ہے. حکیم الامت نے لکھی ہے یہ کتاب. اور اس کا طریقہ کیا کہ صبح یعنی پہلے خطبہ چھوٹا سا ہے وہ پڑھے, پھر دعائیں ہفتے کو شروع کرے گا, جمعے کو مکمل ہو جائے گی یہ کتاب. ایک ہفتے میں یہ کتاب مکمل, ایک ہفتے میں قرآن پاک اور حدیث پاک کی اکثر دعائیں مل جائیں گی میرے دوست. جس کو مانگنا ویسے مشکل ہے نا, لذا حکیم الامت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, حضرت نے اس کو جمع فرما دیا, اب ہمارے لیے آسان. حلوہ تیار ہے کھانے کی دیر ہے, کھڑا گوشہ تیار ہے کھانے کی دیر ہے, لیکن اب پکانا کوئی آسان کام ہے؟ کوئی پکانا کوئی کھانا پکانا آسان کام ہوتا ہے؟ اجی بکرا لاؤ, ذبح کرو, مسالے لاؤ, یہ لاؤ وہ لاؤ, ساری محنت ہو رہی ہے. دعوت والا آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہہ کے کھانا شروع کیا, مزے. اب ظالم جو اتنا بھی نہ کرے تو کیا ہو؟ تو اس لیے اس دعا کی کتاب مناجات مقبول ہے, کتب اکثر کتب خانے میں مل جاتی ہے کتاب. اس کو حاصل کر لیں, چند روپے ہے کی کتاب ہے, لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ قرآن پاک حدیث پاک کی تمام اکثر دعائیں مل جائیں گی, ایک ہفتے میں پوری ہو جائے گی. تو لہٰذا ان دعاؤں کا اہتمام کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ بھی دعا اس میں موجود ہے. انشاءاللہ باقی پھر عائشہ کل سے تفسیر شروع ہو جائے گی, وہ جو فی الدنیا حسنہ کی 10 تفسیر ہے اور فی الآخرت حسنہ کی 4 ہے, اسی طرح سے. تو پھر انشاءاللہ کل سے اب یہ تفسیر یہ تبلیغ چل رہی ہے نا, تاکہ پتہ چلے گی کتنی عجیب مضامین ہے قرآن پاک کے علوم اور مضامین کی کیا. اور پھر میرے مرشد کی شرح کی عجیب مزہ ہے, ایک عجیب لذت ہے.